وصلي على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے بھائیو حاجی صاحبان اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں یہ لکھ دیا ہے روز ازل میں کہ ہم روضہ پاک رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہاں کی برکتیں حاصل کریں یہ وہ مبارک زمین ہے کہ اس شاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار کہا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے اور یہ رحمت کا ایک مرکز ہے یہاں پر گناہیں معاف ہوتی ہیں اور اللہ تعالی ان بندوں کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے کہ آگ لوہے کے زنگ کو صاف کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المدینہ تو کل کیر میرا مدینہ لوہار کی بھٹی کی طرح کہ جب لوہار زنگ لگے ہوئے لوہے کو بھٹی میں ڈال کر تپاتا ہے تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے اور اصلی لوہا جو ہوتا ہے وہ قائم و باقی رہتا ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں زنگ لگے ہوئے لوہے کی طرح یہاں نہ کھیل کود تماشے اور نہ دوسری مشغولیات کے لیے بس ایک ہی تصور ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں کے زنگ میں لت پت یہاں آئے ہیں اور اللہ تعالی اس بھٹی میں اس نے ہم کو پہنچا دیا ہے اور انشاءاللہ جب ہم یہاں پہنچ یہاں سے واپس ہوں گے تو ہمارے گناہوں کا زنگ دھل جائے گا سب جل جائے گا اب ایک لوہا صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو اس کو اب صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب اس کو بارش میں پانی کی جگہ مٹی میں لا کر رکھ دیں گے پھر اس پر زنگ لگے گا اور وہ لوہا اگر 10 mm کا ہے تو 6 mm رہ جائے گا پھر زنگ لگنے دیں گے اور پھر وہ لوہا 6 mm کا ہے تب 3 mm کا رہ جائے گا اس طرح ایک وقت وہ آئے گا کہ پورا لوہا زنگ آلود ہو جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا تو لوہا ہاتھ میں نہیں آئے گا سب زنگ جل کے ختم ہو جائے گا اللہ تعالی نے ہم کو یہ توفیق دی ہے اور ہم یہاں آئے ہیں تو ہم یہ سوچ کر کے جائیں کہ یہاں سے ہم جانے کے بعد اب پھر جس طرح ہم گناہوں میں لت پت تھے ویسے نہ رہیں اب اپنے آپ کو ہم بچاتے رہیں اور گناہوں کے کچرے سے ہم اپنی روح کو الگ رکھیں تو انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد یہ لوہا لوہا نہیں رہے گا کندن اور سونا بن جائے گا اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت وہ بارگاہ ہے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. کہ مسلمان اگر گناہ کر چکے ہیں اور گناہوں کا معافی گناہوں سے معافی چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ جاؤ کا اے حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور یہاں آ کر وہ اللہ سے توبہ تلہ کریں واستغفر اللہ اور اللہ سے توبہ کریں اے اللہ ہم کو معاف فرما دے کیونکہ جرم اسی کا کیا ہے. لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے معاف کروانا ہے تو جاؤ کا اے حبیب آپ کے پاس آ کر کے پھر اللہ سے معافی مانگ. ذرا سوچو اللہ تعالی سے معافی مانگنے کے لیے تو اپنے وطن میں بھی رہ کر مسجد میں مانگ سکتے ہیں, گھر میں مانگ سکتے ہیں, جنگل میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر سکتے ہیں, کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں رہ کر ہم خدا سے رو رو کر کے معافی مانگ کر توبہ کر سکتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا, اگر اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے تو مسلمانوں کو اگر معافی چاہتا پرمننٹ معافی چاہتے ہیں تو جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور یہاں آ کر کے وہ اللہ سے معافی مانگیں اور اے حبیب ان کی معافی کو آپ بھی اپنے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. واستغفر لهم الرسول اور پھر رسول بھی عرض کر دیں یا اللہ یہ معافی مانگ رہا ہے اس کی معافی کو قبول فرمائیں. معافی ہم مانگیں گے اور حضور ہماری سفارش کر دیں گے. اب قرآن فرماتا لوجد اللہ تواب الرحیم, تو یقیناً تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ. یہاں معافی کے دو حصے ہوئے, ہم بھی اللہ تعالی سے معافی چاہیں اور پھر انشاءاللہ حضور تو رحمت للعالمین ہیں, ہمارے رونے دھونے پر حضور کو پیار آئے گا اور حضور اکرم ہاتھ اٹھا کر کہہ دے مولا اسے معاف کر دے. ہم لاکھ مرتبہ کہیں مولا ہمیں معاف کر دے تو وہ اثر نہیں ہوگا, اور ایک مرتبہ حضور فرما دے مولا اسے معاف کر دے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے چیز قبول. اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد, سارا عالم چاہتا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو لوجد اللہ تواب الرحیم, تو وہ بندے اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا ہے, سنہرا موقع دیا ہے کہ اس موقع سے ہم کو چانس اٹھانا ہے, فائدہ حاصل کرنا ہے اور حضور کی بارگاہ ہمیں جا کر صلاۃ و سلام بھی پڑھنا ہے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نگاہ کرم کر دیا اور دست رحمت اٹھ گیا تو خدا کی قسم مدینے میں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ یقیناً حضور کی دعا کی ہزاروں برکتیں لے کر اپنے وطن واپس آئیں. تو یہ بڑا سنہرا اور اچھا موقع ہے. تو آپ نے سن لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں المدینۃ خیر لکم ولو کنتم تعلمون, اور دوسری حدیث میں ہے کہ یہ مدینہ تمہارے لیے مکے سے بہتر ہے اگر تم سمجھو. یقیناً مکہ اللہ کا گھر ہے لیکن حضور ہی نے فرمایا المدینہ تو خیر, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تم سمجھے بہتر کا مطلب کیا ہے؟ مکے میں اگر تم نے ایک نماز پڑھی ایک نیکی کی تو ایک لاکھ کا ثواب ملے گا, ये सब मानते हैं। और अगर एक गुनाह हो गया तो एक लाख गुनाह का बोझ डाल दिया जाए। अगर व्यापारी है तो भी वो समझे एक लाख का प्रॉफिट हो रहा है और एक झटके में एक लाख का नुकसान हो गया तो नील हो जाएगा ना वो
जी।
जो प्रॉफिट है वो सब खत्म हो गया, बिजनेस पॉइंट से बिल्कुल माइनस हो गया। और जो माइनस हो जाता है उसी का नाम देवाला, ये बिजनेस पॉइंट से बोल रहा
है जी।
और यहाँ पर हुजूर फरमाते हैं कि अगर उसने नेकी किया तो 50,000 का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर गुनाह हो गया तो सिर्फ एक ही गुनाह हो। अब जरा प्लस माइनस करो तो व्यापारी बिजनेस पॉइंट से ये हमको एक गुनाह किया तो हमने गुनाह नेकी करके 50,000
कमाया
था और एक गुनाह किया तो माइनस कितना हुआ?
एक।
अब आपके पास बचा कितना?
49,999।
49 ही ले लो
जी।
एक पॉइंट खत्म हुआ तो हमारा 49 तो बचा
बेशक,
और वहाँ लाख मिला और लाख का लाख चला गया। यहाँ 49 रहा वहाँ पूरा नील हो गया, तो खैर कौन सा होगा, कौन सा बिजनेस? इसलिए हुजूर फरमाते हैं अल मदीना तो खैरुल लकुम, मदीना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। और ये बात मेरी तरफ से नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया है। अब अगर दो गुना हो गया और एक ही तुमने वहाँ नेकी की मक्के में तो आप
फांसी लास,
अब तो किधर के भी नहीं रहे सिवाय फांसी चढ़ने के। और यहाँ पर अगर दो गुना हो गए फिर भी हमारा 49 बचा था, एक कम हुआ फिर भी हमारे पास 48 बचा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह हमको यहाँ गुनाह से भी बचाए और नेकी और खैर का मामला ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए यहाँ आने वालों को मैं तो बड़ा खुशनसीब समझता हूँ, वो भी अपने को खुशनसीब समझें। हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों के नज़दीक वैसा हूँ, वैसा ही हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है। बंदे अगर अल्लाह ताला के खैर और अल्लाह की रहमत के ख्याल में मदीने में हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसके ख्याल के मुताबिक उसकी मदद करता हूँ। और अगर वो ये समझता है अल्लाह ने माफ किया नहीं किया, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, यकीनन मैं ऐसा वैसा हूँ, लेकिन यकीन रखो कि अल्लाह ने माफ कर दिया तो अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें माफी कर सू। और माफ किया कि नहीं, माफ किया कि नहीं, ये दावा डोल यहां मत रख, ये गुमान रखना कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके में हमको माफ कर, तो मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक उसके पास अपनी रहमत भेजता हूँ। ये अल्लाह ताला का इरशाद है। बहरहाल मदीना पहले वो था यसरिब। यसरिब कहते हैं ऐसी जगह को कि जहां सिवाय बीमारी तकलीफ और मुश्किल के और कुछ नहीं होता। जैसे कि हिंदुस्तान में किसी को सजा अंग्रेजों को देनी होती थी तो जजीरा इंडमान जिसको काला पानी कहते हैं वहां भेज देते थे। वहां की आबो हवा इतनी खराब जहरीली है कि वहां जाने के बाद आदमी सेहतमंद रह ही नहीं सकता, बुखार आएगा, मलेरिया होगा, वो रहते रहते जो वहां के हैं उनको तो आदत हो गई, बाहर से जाने वाला वहां सेहतमंद नहीं रह सकता। तो अंग्रेजों ने ये तय कर लिया था कि कहीं भी कोई मुजरिम होगा उसको पूरी सजा देनी है तो काला पानी उसको भेज दिया करते थे। ऐसे ही जजीरे अरब में अगर काला पानी कोई था तो ये मदीने मुनव्वरा था। हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले जितने लोग सजा पाते थे उनको यहाँ यसरिब भेज दिया जाता था। इसका पुराना नाम यसरिब है, कुरान मजीद में ये भी आया है। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हिजरत करके आए तो सहाबे किराम यहाँ आने के बाद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। किसी को स्किन डिसीज हो गया, کسی کو مسلسل بخار رہتا تھا, کوئی کھانسی اور نزلے زکام میں مبتلا ہو گیا. سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی مٹی میں اپنا لعاب دہن ملایا, اور لعاب دہن ملا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس شہر کو میرے تھوک کے صدقے میں اس کو شفا والی جگہ بنا دے. اور ایک جگہ فرمایا, اس کے گرد و غبار میں پروردگار عالم شفا رکھے. اس صحابہ کرام اس کے بعد یہاں ایسے تندرست ہو گئے, اور آج تک یہاں کی آب و ہوا سب سے بہتر ہو گئی. یہ حضور کے لعاب دہن کا معاملہ ہے. وہ ایک جگہ ہے مسجد قبا جاتے وقت کھجوروں کا باغ تھا, وہاں حضور نے اپنا لعاب دہن ملایا تھا, اس کو خاک شفا کہتے ہیں. لیکن وہ تو خاک شفا اپنی جگہ پر مخصوص ہی ہے, لیکن غبار المدینہ حضور فرماتے ہیں, اے اللہ غبار مدینہ کو شفا بنا دے. یہاں پر آدھی ہوا میں جو غبار اڑتے ہیں ہمارے بدن پر لگتے ہیں, یقین جانو وہ بھی شفا ہے, وہ ہزار بیماریوں کے لیے علاج ہے. تو غبار مدینہ بھی شفا ہے ہمارے لیے. میں جب آیا تھا ایک سال پانچ سال پہلے کی بات ہے, تو ہم یہاں ایلاف طیبہ میں ٹھہرے تھے. اس وقت میرے یہاں سے لے کر دونوں پاؤں میں اتنی خارش اور اتنی کھجلی ہو گئی, کئی دوا کیا, ٹیوب لگایا, یہ کیا وہ کیا. پھر مجھ کو وہ حدیث یاد آئی, میں تو مدینے میں ہوں, یہ دوا علاج چھوڑ کر کے میں نے مولانا سے کہا, سامنے سقیفہ بنی ساعدہ ہے. سقیفہ بنی ساعدہ وہ جگہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کے بارے میں بحث مباحثہ ہوا کہ خلیفہ کون بنایا جائے, اور تین دن تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا, تو سقیفہ ایک چبوترے کا نام ہے, وہاں ایک چبوترا تھا اور بنی ساعدہ ایک قبیلہ تھی, یہ قبیلہ تھا جس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ تھے. سب لوگ اس چبوترے پر جمع ہوئے اور وہیں پر یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا جائے, اور سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی, اس کے بعد سارے صحابہ کرام نے بیعت شروع کی. آج بھی گورنمنٹ نے اس کو گھیر کر کے رکھا ہے, انشاءاللہ ہم بتائیں گے. وہ سقیفہ بنی ساعدہ آج بھی ہے, گورنمنٹ نے صرف وہی ایک بورڈ لگا کے رکھا ہے, اس کی تاریخ بھی وہاں پر لکھی ہوئی ہے. تم چونکہ وہیں پر ہوٹل تھا, میں نے مولانا سے کہا, دیکھو سقیفہ بنی ساعدہ کا گیٹ کھلا ہوا ہے, جا کے تھوڑی سی مٹی لے کر کے آؤں. تو سب مٹی ہے وہاں پر, مٹی لے کر کے مولانا آئے, اور میں نے اس کو پانی میں بھگویا, اور رات کو سوتے وقت دونوں پاؤں میں لگا لیا, صبح میری ساری کھجلی رہے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. اور سقیفہ بنی ساعدہ کے بیچ میں ایک فاؤنٹین ہے, ایک فہارا لگا ہوا ہے, یہ وہ ایک کنواں ہے جو حضرت سعد جن کا وہ علاقہ تھا, وہ بہت بڑے زمیندار تھے, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ باہر تھے. وہاں سے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچ کر عرض کیا, حضور میری والدہ کا انتقال ہوا ہے, اب میں گھر پر تھا نہیں, اگر ہوتا تو کچھ وصیت کرتی, اب میں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنی والدہ کے لیے کوئی نیک کام کر کے ان کی خدمت کر سکتا ہوں, تو حضور نے فرمایا, جاؤ اور پانی کا انتظام کرو. حضرت سعد بہت مالدار آدمی تھے, انہوں نے ایک کنواں کھدوایا, اور کنواں کھدوا کر کے کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا کی, اللہم ہذہ لام سعد, اے اللہ یہ میری ماں کے نام پر کنواں ہے. اس طرح سے سب سے پہلے ایصال ثواب کا طریقہ حضرت سعد نے جاری کیا, کنواں کھدوا کر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ اللہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. وہیں سے فاتحہ کا رواج شروع ہوا, कि खाना हो पानी हो शरबत हो सामने रखकर हाथ उठाकर दुआ करो कि अल्लाह फला फला को इसका सवाब पहुंचे। यह हदीस से साबित है। तो वो उम्मे साद का कुआं जिसका नाम था बीरे उम्मे साद, वो भी आज मौजूद है, आप उसकी ज्यारत करेंगे। उसके ऊपर उन्होंने बाउंड्री बना करके और उसमें फुहारा लगा दिया है, तो बीरे उम्मे साद भी वहीं पर है। तो मुझे ये कहना है कि वहां की मिट्टी मैंने खुद लगाई तो मेरी सारे बदन की खुजली खत्म हो गई। ये गुबारे मदीना है। अल्लाह ताला अगर हम किसी किस्म की बीमारियों के साथ आए तो यहाँ का पानी पियो, और यहाँ का की मिट्टी अगर बदन में लगाना है तो बदन में लगाओ, मिट्टी खाने की इजाजत नहीं। ये मसला खास तौर से मुझे बताना था, मिट्टी खाने की इजाजत नहीं, मिट्टी खाना मना। उसका तरीका यह है कि अगर मिट्टी मिली भी है तो उसको रात को पानी में भिगो दीजिए, और मिट्टी जब नीचे बैठ जाए तो उसका निथरा हुआ पानी आप पी सकते हैं, और जो बाकी मिट्टी का मलबा बचा है नीचे उसे आप अपने बदन पर लगा सकते हैं। लेकिन चेहरे पर इस तरह लगाना कि चेहरे का रंग बदल जाए, जैसे साधु लोग मिट्टी लगाते हैं या राख लगाते हैं, ये मना है इस्लाम में। इसलिए अगर कहीं किसी को जख्म है खुजली है तो वो लगा सकता है। तो ये मदीने मुनव्वरा के गुबार और मिट्टी का और यहाँ के पानी का, यहाँ के खाने पीने का एहतराम करना और उससे फ़ायदा हासिल करना। यहाँ पर आला हजरत अलैहि रहमतु व रिजवान फरमाते हैं कि यहाँ की किसी चीज़ को चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे ना पसंद हो उसमें ऐब कभी मत लगाना। फिर एक वाकया नकल करते, एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने दही मंगवाया और दही खट्टा था, तो उन्होंने कहा अरे यहाँ तो दही अच्छा नहीं मिलता है, खट्टा है। फिर रात में हुजूर को ख्वाब में देखा उन्होंने, और हुजूर बड़े गुस्से में थे, जलाल में थे। इरशाद फरमाया कि तू मेरे मदीने से निकल जा, मेरे मदीने से निकल जा, यहाँ के दही को नापसंद करके बल्पा हटाओ, खट्टा है। दस्तरखान से तूने दही को निकाल दिया, तू मेरे मदीने से निकल। ये हुजूर को इतना नापसंद है, यहाँ की किसी चीज को खबरदार अच्छी भी न लगे तो किसी से ये मत कहना अच्छी नहीं लगी, ये मुझे नापसंद है। ये बड़ा नाजुक मसला मैं बता रहा हूँ। आम तौर पर लोग कह देते हैं अरे ये चीज खट्टी है, ये अच्छी नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। मत खाओ ये अलग बात है, लेकिन उससे नफरत का इजहार अपनी जबान से मत करो, ये बहुत बड़ा जुर्म है और अक्सर लोग इसमें मुब्तला रहते हैं। इसलिए यहाँ की हर चीज तुम्हारे लिए अदब की चीज है, जितना अदब करोगे खुदा की कसम उतना ही तुम्हें रूहानियत का रूह मिलता है, नूर मिलता चला जाएगा। और यहाँ की किसी चीज के बारे में उसकी बुराई बयान करना, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंदीदगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का जरिया है। तो मदीने मुनव्वरा के फजाइल में ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब उसके बाद हम ज्यारतों के लिए जाएंगे, हम बताएंगे मस्जिद नबवी में जब आप जाएंगे तो वहां कुछ सुतून है। ये देखिए रियाजुल जन्ना है सामने, एक हदीस लिखी है माँ बैना बैती व मिम्बरी रौजतुम मिन रियाजुल जन्ना, ये जली हरफों से लिखा हुआ, और रियाजुल जन्ना इसका यहाँ इधर मिम्बर लगा हुआ है और वो हुजूर का हुजरा था, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो हुजरा था, उसी में हुजूर होते थे। और नमाज के लिए जब हुजूर वहां से निकलते थे, वहां पर्दा पड़ा रहता था, सहाबे किराम लाइन बना करके यहाँ बैठे रहते थे और हुजूर पर्दा हटा करके और निकलते थे। लेकिन कब निकलते थे, हजरत बिलाल यहाँ मेहराबुल नबी के पास खड़े होकर के इकामत कहते थे, तकबीर कहते थे, और हुजूर हुजरे में रहते थे। जब हजरत बिलाल कहते थे हय्या अलैस्सलाम तो हुजूर पर्दा हटा करके अंदर आते थे, और जैसे ही लोग हुजूर को देखते थे तो खड़े हो जाते थे। पहले बैठे नहीं रहते थे, सब खड़े रहते थे हुजूर का इंतजार करते हुए। تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لا تقوموا حتی رأیتمون، جب تک مجھے دیکھو کھڑے مت ہوا کرو. حضور کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب تکبیر کہی جائے تو بیٹھے رہو، اور جب میں نکلوں تب تم کھڑے ہو. اور حضور کب نکلتے تھے؟ حیا علی السلام. یہی مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، اور اہل سنت اسی پر عمل کرتے ہیں کہ پہلے سے کھڑا رہنا اقامت کے وقت حضور کو ناپسند تھا، اور حیا علی السلام پر جب حضور نکلتے تھے تو سب کو کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا. اور الحمدللہ اہل سنت آج تک اسی پر عمل کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں، محدثین، کہ حضور نے اس لیے بھی منع کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے مہربان تھے کہ شروع سے کھڑے رہتے تھے، اتنی تکلیف بھی حضور کو گوارا نہیں کہ خام خواہ کھڑے رہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا بیٹھو. اور اس میں دوسری مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھ کر کے میری تعظیم کے لیے کھڑے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کی، کہ میری امت پر زیادہ دیر کھڑے رہنے کی تکلیف نہ ہو، اور مجھے دیکھ کر کھڑے رہیں گے تو تعظیم بھی ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا. تو نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بھی اس حدیث سے ثابت ہے. اور اس کو روضۃ من ریاض الجنہ اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار حضور اکرم یہاں پر چلتے تھے. جتنا اس حصے میں حضور آئے گئے ہیں، کسی حصے میں بھی آئے گئے نہیں. تو اتنی دیر، اتنا قدم حضور کا کسی حصے میں نہیں پڑا. اور روضۃ من ریاض الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو اس لیے اسے جنت کی کیاری کہا گیا ہے کہ حضور بار بار آئے تو یہ جگہ جنت کی کیاری ہو گئی ہے، اور قیامت جب آئے گی تو جبریل امین اتنا حصہ اٹھا کر کے جنت کی کیاری میں رہتے ہیں. دوسرے محدثین نے کہا ہے نہیں، بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ جنت کی کیاری کا اتنا حصہ لا کر کے یہاں پر فرشتوں نے نصب کر دیا. تو یہاں نماز پڑھنا ایسے ہی جیسے آپ جنت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. ایک یہ ہے زیارت گاہ، دوسری زیارت گاہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ کھمبے ہیں. ایک کھمبا یہاں پر جو ممبر ہے موٹا، یہ جو محراب نظر آ رہا ہے اس سے لگا ہوا ممبر، آپ جاؤ گے تو دیکھو گے اس میں ممبر کا حصہ نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کر کہاں بتائیں جو ممبر لگا ہوا ہے وہ محراب ہے، ادھر ممبر ہے، وہاں ایک موٹا کھمبا ہے پلر. سامنے سے دیکھو گے تو ایک رنگ ہے، اور اس میں ہری زمین میں لکھا ہے استوانے مخلف. استوانہ کہتے ہیں پلر کو، مخلف پیچھے والا. تو وہ حضور کے پیچھے رہتا تھا. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہاں ایک کھجور کا تنا تھا، لکڑی تھی. جب حضور جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو اس سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے، اور پھر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے. پھر جب ممبر بنا تو اس کو وہاں سے لکڑی کو ہٹا دیا گیا، ایک طرف مسجد میں رکھ دی گئی، اور ممبر وہاں نصب کر دیا گیا. حضور اس پر جیسے ہی خطبہ دینے لگے تو سارے مسجد میں صحابہ کرام مڑ مڑ تو دیکھ رہے تھے، کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے، لیکن رونے والا کوئی نہیں تھا، اور رونے کی مسلسل آواز آ رہی تھی. تو حضور خطبہ دیتے دیتے نیچے اترے اور اس لکڑی کے پاس جا کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اس لکڑی سے باتیں کرتے رہے. ارشاد فرمایا، رو مت، چپ ہو جا، اگر تو چاہے تو تیرا یہ حصہ میں جنت میں لگا دوں، اور پھر وہاں تر و تازہ ہو جائے اور جنتی لوگ تیرا پھل کھائیں، اور اگر چاہے تو میں یہاں تجھے دفن کر دوں. وہ لکڑی سے حضور نے پوچھا کیا چاہتی ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے دریافت کیا تو اس نے یہی کہا کہ آپ مجھے یہاں دفن بھی کر دیجئے اور جنت کا درخت بھی بنا دیجئے تاکہ جنتی میرا پھل کھائیں. تو حضور نے اس کو دفن کر دیا, وہیں پر وہ پلر بنا ہوا ہے. اگر آپ کو موقع ملے دو رکعت وہاں نماز پڑھنا, ریاض الجنہ میں جب آپ جائیں گے. یہ ایک پلر ہو گیا. دوسرا پلر ایک حدیث ادھر دیکھو لکھا, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی المسجد لبقۃ قبل الاسطوانہ لو یعلم الناس ما صلوا فیہا الا ان یطیر لہم فیہا قرا. حضور فرماتے ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہے, اے عائشہ اس مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے جو استوان مخلف کے ادھر سامنے ہے, اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ کیا ہے وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب, تو لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے پورا اندازی کریں گے, چٹھی ڈالیں گے نام کی کہ میرا نام نکلے تو میں وہاں پڑھوں, میرا نام نکلے تو. دوسری حدیث ہے اَن یقتتلوا, کہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگیں کہ میں یہاں نماز پڑھوں, اتنا ثواب وہاں پر. حضرت عائشہ سے حضور نے وہ جگہ بتا دی تھی کہ یہ جگہ ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا کہ وہ جگہ کون سی. جب حضور کا وصال ہو گیا تب صحابہ کرام کو حضرت عائشہ نے اس لیے بتایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی علم ہے اگر وہ چھپایا تو اس کو قیامت میں جہنم کے آگ کی لگام لگائی جائے گی. تو اس علم کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت عائشہ نے وہ جگہ بتائی, اس پر ایک پلر بنا ہوا, اور اس پلر پر ادھر حصے میں ویسے ہی گول رنگ جیسے ہے اور ہری زمین ہے, اس پر گولڈن سے لکھا ہوا ہے استوان عائشہ. رنگ دکھ رہی ہے؟ اس پر لکھا ہوا استوان عائشہ, یعنی حضرت عائشہ کا پلر. ایک پلر یہ ہو گیا استوان مخلف, دوسرا ہو گیا استوان عائشہ, اب تیسرا
استوان عائشہ.
بتا دوں,
یہ دیکھیے استوان عائشہ لکھا ہوا, جب آپ جائیں گے وہاں پر تو اس طرح سے لکھا ہوا
دیکھا نہیں لکھا. اور ایک پلر ہے وہاں پر اسی لائن میں, اس پر لکھا ہوا ہے استوان ابو لبابہ, اس کی فوٹو ہے. یہ وہ پتھر وہ پلر ہے کہ حضرت ابو لبابہ سے ایک غلطی ہو گئی تھی, اب مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں. تو حضور نے پورے صحابہ سے
آپ وہاں جائیں گے تو یہ اس طرح سے آپ کو دکھاؤ مل جائے گا, ٹھیک ہے؟
مدینے کے سارے صحابہ کو حضور نے فرما دیا تھا کہ ابو لبابہ سے کوئی نہ سلام کرے اور نہ کوئی بات چیت کرے, نہ کوئی چیز لین دین کرے, یعنی سوشل بائیکاٹ حضور نے کر دیا. اب وہ مدینے میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا, جب کوئی دیکھتا تھا تو منہ پھیر کر کے چلا جاتا تھا, نہ کوئی سلام کرے نہ جواب دے, اور نہ سلام کرے نہ جواب دے اور نہ کلام کرے, پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے آ کر کے وہاں کھمبا تھا پہلے کھجور کا, اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اسی کھمبے سے باندھ دو, جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں یہاں پر مر جاؤں گا, یا تو میری توبہ قبول ہو جائے یا میں مر جاؤں, میں یہاں سے ہٹوں گا. پانچ وقت لوگ نماز پڑھنے آتے تھے, ابو لبابہ اپنی بیوی سے کہتے تھے صرف نماز کے وقت مجھے آ کے کھول دیا کرو, وہ کھول دیتی تھی نماز پڑھ کر کے پھر باندھ کر کے چلی جاتی تھی. اس زمانے میں عورتیں بھی آتی تھیں نماز کے لیے اور کھانا پینا لا کر کے کھلا دیتی تھی. اسی کھمبے میں وہ بندھے رہے, سات دن کے بعد قرآن مجید میں ان کی توبہ کی آیت نازل ہوئی. حضرت صدیق حضرت عمر صحابہ حضور کے پاس بیٹھے تھے اور آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب اپنے اس غلام کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے کہ میں چل کر کے خوشخبری دے دوں. آ کر کے کہا کہ تمہاری توبہ کی آیت نازل ہو چکی ہے, میں تم کو کھولتا ہوں. تو کہا عمر مجھے ہاتھ مت لگانا, جب تک حضور اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں. اللہ نے توبہ قبول کرنے کی آیت نازل کر دی جو ہمیشہ قرآن میں پڑھی جاتی ہے. اور پھر حضور کو جب پتہ چلا تو حضور نے آ کر کے اپنی زبان سے خوشخبری دی کہ ابو لبابہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. اور حضور نے رسیاں کھولی ہیں اور سارے صحابہ نے پھر ان کو جو مبارکباد دی. حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں جتنا میرا غم تھا اس سے کہیں ہزار گنا خوشی ناز مجھے مل گئی کہ میں نے اتنا غم اٹھایا. اور سب سے خوش نصیبی ہے کہ میری توبہ پورے صحابہ میں تنہا میں ہوں کہ قرآن میں میری توبہ کا حکم ہے. کیا اس زمانے کا گنہگار بھی کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے گناہوں کے توبہ کی آیت نازل ہوئی اور نماز میں پڑھی جاتی ہے, تراویح میں پڑھی جاتی ہے. کیسے یہ لوگ ماشاء اللہ. وہاں لکھا ہے استوان ابو لبابہ, اس کو استوان توبہ بھی کہتے ہیں. کتنے ہو گئے بلّہ؟ استوان مخلف, استوان عائشہ, استوان ابو لبابہ, یہ تین. اور یہ جالیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی جو یہ دیوار گئی ہے, دیکھیں وہ رنگ بنی ہوئی ہے نا, وہ رنگ بنی ہوئی ہے, وہاں بھی رنگ بنی ہوئی ہے, وہاں بھی رنگ بنی ہوئی. دیکھا, دکھ رہی ہے رنگ. یہ پہلا جو پلر ہے جو دروازے کے پاس ہے اس کو کہتے ہیں استوان حرس. یہ استوان حرس ہے. حرس کے معنی چوکی داری کرنا اور پہرا دینا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب بہت زیادہ دشمن تھے مدینے میں, یہود یہ نصارہ ہمیشہ حضور پر حملہ کرنے کی تیاری کرتے تھے, تو حضرت علی مرتضیٰ وہاں ہمیشہ کھڑے ہو کر حضور کی حفاظت اور پہرے داری کی ذمہ داری ادا کرتے تھے. پھر آیت کریمہ اتری یا عاصمک من الناس, اے حبیب اب آپ کی نگہبانی اللہ فرما رہا. تو حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ اب تم آرام کرو. تو جہاں حضرت علی کھڑے رہتے تھے پہرا دینے کے لیے وہاں پلر بنا ہوا ہے, اس کا نام ہے استوان حرس. کتنے پلر ہو گئے؟ مخلف, استوان عائشہ, استوان ابو لبابہ اور استوان حرس, یہ ہو گئے چار. اس کے بعد ایک پلر ہے وہ اس میں نظر نہیں آتا, وہ اس میں بھی ایسی رنگ بنی ہوئی ہے, اس پر لکھا ہوا ہے استوان سریر. نہیں دیکھو میں نے استوان سریر پہلا, پہلے اس کو سن لیں. سریر کہتے ہیں بستر کو. حضور جب اعتکاف کرتے تھے تو وہاں آرام فرماتے تھے اور حضور کا بستر وہاں لگایا جاتا تھا اس پلر کے, جو پہلا پلر ہے دروازے کے پاس, سمجھ لیا؟ اس کا کہتے ہیں استوان سریر, بستر والا. اور وہ جو بیچ والا ہے وہ استوان حرس ہے. تو استوان مخلف, استوان عائشہ, استوان ابو لبابہ, استوان سریر اور استوان حرس. اور پھر یہ وہ دیکھو وہ رنگ, اس پر لکھا ہے استوان وفود. وفد کہتے ہیں ڈیپوٹیشن, جو دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کی طرف سے قاصد آتے تھے, وفد آتا تھا, ڈیپوٹیشن آتا تھا بات چیت کرنے کے لیے. تو حضور وہاں ٹیک لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پھر دوسرے ملکوں سے جو ایلچی ایمبیسیڈر آتے تھے گفتگو کرنے کے لیے, تو وہاں بیٹھ کر کے حضور ہمیشہ گفتگو کیا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں استوان وفود، ڈیپوٹیشن والا. تو حضور وہاں جو بات کرتے تھے وہاں بھی پلر بنا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے. کتنے ہو گئے اب؟
چھ.
ایک استوانہ جو اندر ہے وہ باہر سے نظر نہیں آتا ہے. تو حضور کے حجرے کے پاس جہاں حضور ہمیشہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے اس کو استوانے تہجد کرتے ہیں. وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اندر کے حصے میں. یہ سات پلر بڑے مبارک پلر ہیں، استوان مخلف، استوان عائشہ، استوان ابو بابا، استوان شریف، استوان حرس، استوان وفود، اور ساتواں جو ہے اندر ہے استوان تاجر. تو آپ جب ریاض الجنہ میں جائیں جو یہ سفید قالین بچھا ہوا ہے وہاں پر یہ سب آپ کو استوانہ ملیں گے. بس اس کی نشانیاں اسے دیکھو گے تو گول رنگ ملے گی جس کی زمین ہری ہے اور گولڈن سے وہ لکھا ہوا ہے. وہاں موقع مل جائے، دھکی دھکا نہ ہو، تو آرام سے دو دو رکعت آپ نماز وہاں پڑھو. اب اس کی فضیلتیں بہت ہیں بہت ہیں. وہاں آپ جاؤ گے انشاءاللہ روحانی آپ کو سکون ملے گا. یہ سات چھ یہ پلر ہے. اب یہ حجرہ جو ختم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے پیچھے، ابھی تو عورتوں کے حصے میں وہ آ گیا ہے لیکن جب پردہ ہٹاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صفہ. صفہ کہتے ہیں عربی زبان میں چبوترا اور اوٹا، اور آندھرا کی تلنگانہ کی زبان میں اس کو کٹا بولتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹا بنایا تھا، چبوترا بنایا تھا، جس میں کم سے کم 70 صحابہ کرام حضور سے تعلیم لیتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 100 کچھ صحابہ وہاں پر بیک وقت رہتے تھے، جن کے کھانے پینے پڑھنے اڑنے کا سب انتظام حضور کے ذمے تھا، صحابہ کرام کیا کرتے تھے. یہ پہلا مدرسہ تھا اسلام کا. وہ ہے صفہ. وہاں پر بھی اگر آپ گئے تو اس کے دو حصے ہیں، ایک تو حجرے سے لگا ہوا کٹا ہے اور پھر بیچ میں راستہ ہے، پھر ادھر ہے. تو صفہ جو ہے اصحاب صفہ کا یہ دوسرا، اور جو دیوار سے لگا ہوا یہ بعد میں بنایا گیا، اس پر بھی بیٹھ کر کے آپ تلاوت کر سکتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ہوگی مسجد کی زیارت. اور باب السلام سے جس طرف سے ہم لوگ داخل ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں باب السلام. باب السلام سے داخل ہوں گے تو ایک چھوٹا سا، میں نے بتایا تھا لوگوں کو رات میں، ایک طاق جیسے محراب جیسے چھوٹا سا سوراخ نظر آئے گا. یہ حضرت عباس کا وہاں مکان تھا اور حضور نے اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگایا تھا پانی چھت سے گرنے کے لیے. لیکن پانی جب گرتا تھا تو حضرت عمر کو ایک دن غصہ آیا کہ مسجد میں آنے جانے والوں کے اوپر چھینٹے آتے ہیں. انہوں نے اوپر چڑھ کر کے اور پرنالہ نکال کے پھینک دیا. حضرت عباس آئے تو بولے پرنالہ کس نے نکالا؟ تو بولے عمر نے نکالا. گئے حضرت عمر کے پاس، فرمایا عمر تم کو معلوم ہے اس پرنالے کو حضور نے اپنے ہاتھ سے فٹ کیا تھا اور تم نے اس کو نکال دیا. حضرت عمر رو پڑے اور معافی مانگنے لگے مجھے یہ نہیں معلوم تھا. پھر حضرت عباس سے کہا آپ میرے کندھے پر پیر رکھ کر کے چڑھیں اور اس پرنالے کو لگا دیں. پھر وہ پرنالہ لگایا گیا. جب مسجد نبوی بڑھی تو وہ مکان مسجد نبوی میں آ گیا، لیکن ترکیوں نے اس کا نشان پائے رکھا. یہ ترکی بڑے محبت والے تھے تو وہ گڈھا اور چھوٹا سا ایک طاق سوراخ جیسے آپ کو نظر آیا تھا، میں نے کل رات میں بتایا تھا، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اور پھر باب السلام سے آپ داخل ہوں تو آپ کے لیفٹ ہینڈ میں تھوڑا سا آپ چلیں گے تو دیوار پر لکھا ہوا ہوگا ہاذہی خوکا ابو بکر صدیق. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مکان ہے، بتا دوں گا آگے انشاءاللہ. حضرت صدیق اکبر کا مکان وہاں تھا، آج بھی بورڈ وہاں نشانی کے لیے لگا دیا گیا ہے. حضرت صدیق اکبر کا وہ مکان ہے، وہاں بھی آپ برکت کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کا جو دروازہ تھا, آپ آگے چلیں گے جہاں آج محسن کھڑا ہو کر کے اذان دیتا ہے, وہ پورا ماربل کا بنا ہوا ہے. ریاض الجنہ میں جاتے وقت آپ ایک ماربل کا دیکھیں گے, کیبن جیسا ہے, اوپر مؤذن کے لاؤڈ سپیکر وغیرہ بھی لگے رہتے ہیں اور نیچے خالی جگہ ہے. یہی پہلے مسجد کا دروازہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور حضور جب منبر پر جاتے تھے تو مؤذن وہیں سے اذان دیا کرتا تھا جو خارج مسجد تھا. اب مسجد بڑھ گئی تو وہ اندر آ گیا, لیکن آج بھی وہی میزنا ہے جہاں سے اذان دی جاتی ہے. اسی لیے اہل سنت کا یہی طریقہ ہے کہ ممبر کے پاس اذان نہیں ہونی چاہیے, خارج مسجد ہونی چاہیے. چونکہ وہ خارج مسجد تھا, مسجد کے اندر آ گیا, تب بھی وہ خارج مسجد ہی مانا جائے گا, یہی مسئلہ ہے. تو آج بھی مدینے میں ممبر کے پاس اذان جمعے کی نہیں ہوتی, اتنی دور اور فاصلے پر ہوتی, لیکن ہندوستان میں لوگ ضد کرتے ہیں, نہیں ممبر کے پاس ہونی چاہیے, ممبر کے پاس ہونی چاہیے. آج بھی ممبر کے پاس نہیں ہوتی ہے, دور ہی ہوتی ہے. تو وہ ہے حضور کے زمانے کا میزنا جو ماربل کا بنا ہوا ہے. آپ جب ریاض الجنہ میں جاؤ گے تو وہ سامنے ہی پہنچا ہے, آپ دیکھ لو گے. یہ اتنی زیارتیں یہاں پر آپ کو ملیں گی, اور جہاں سے ہم حضور کی مواجہے سے نکلتے ہیں جس دروازے سے, اس کا نام ہے باب البقیع. باب البقیع سے نکلنے کے بعد آپ ادھر رائٹ ہینڈ میں دیکھو گے تو لکڑی کا ایک کیبن بنا ہوا ہے. لکڑی کا کیبن وہ ہے, وہاں بیڑے بزاعہ تھا جس کا حدیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے. اس کنویں کو بند کر کے اس کو لکڑی کے اس میں لے لیا, اور جب فاتحہ پڑھ کے آپ نکلو گے تو رائٹ سائڈ میں ایک چھوٹا سا دروازہ, دروازے سے نکلنے سے پہلے آپ غور کریں گے, ایک چھوٹا سا دروازہ ہے. یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل بیٹھ کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے, اس کو اتنا گھیر کر کے اور چھوٹا سا دروازہ لگا دیا. تو وہ بھی خیال رکھیے, جب آپ مواجہے سے صلاۃ و سلام پڑھ کے نکلیں تو آپ رائٹ میں دیکھیں گے چھوٹا سا ایک دروازہ ہے, وہ دروازہ کھلتا نہیں ہے. وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے رمضان میں دور کیا کرتے ہیں. آج بھی اسی طرح سے حفاظ کرام کسی لے تراوی پڑھانے سے پہلے کسی کو لے کر کے دور کیا کرتے تھے, یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو یہ سب باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھو, اور اس کے اسی نیت سے اور اسی نظر سے دیکھو, ان شاء اللہ برکت حاصل. پھر کل کچھ اور سکتے ہیں.
السلام علیکم.